بسم الله الرحمن الرحيم باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. یہ ایک اہم باب امام علی مقام نے قائم کیا ہے. اس ترجمۃ الباب کو سمجھنے کے لیے پہلے چند اصطلاحی الفاظ دیکھو. غرفہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ غرفہ عربی زبان میں کمرے کے معنی کے اندر آتا ہے. کم رہ اس کو کہتے ہیں کمرہ. کم سے کم جہاں رہنا چاہیے اس کا نام رکھا جاتا ہے کمرہ. عربی میں اسی کو کہتے ہیں غرفہ. دوسرا لفظ ہے علیہ. علیہ اس کے معنی آتے ہیں بالا خانہ. بالا یعنی اوپر، کھانا یعنی گھر، اوپر کا گھر جس کو ہم کہتے ہیں ماڑ پر، تو وہ ہے بالا خانہ. تیسرا لفظ کیا ہے؟ المشرفہ. الاشراف سے مشرفہ. مشرفہ کا کیا معنی؟ جہاں سے جھانکا جا سکے، لوگ کیوں کر سکے، جھانکا جا سکے. اور غیر المشرفہ یعنی جہاں سے جھانکا نہ جا سکے. یہ ہو گئے الفاظ. اس سلسلے کے اندر مختلف مسائل ہے. ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اونچا مکان بناوے، یعنی منزل والا، گراؤنڈ فلور پلس ون پلس ٹو، اوپر پہلی منزل دوسری منزل، یا یہ کہ پورا مکان تو ایسا نہیں بنایا بلکہ چھت کے اوپر ایک کمرہ صرف بنا دیا، جس کو آج کل پینٹ ہاؤس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. پانچ دس فلور کے اوپر جو ہوگا پینٹ ہاؤس، تو یا تو مستقل فلور بنایا، جیسے کہ پہلا منزلہ دوسرا منزلہ، یا تو یہ کہ چھت کے اوپر ایک دو کمرے بنائے. تو اس کا کیا شرعی حکم ہے کہ اس طرح آپ مکان کے اوپر مکان بناؤ، چھت کے اوپر کوئی کمرہ بناؤ؟ امام علی مقام نے ترجمۃ الباب تو قائم کر دیا لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا. اب اس مسئلے کے اندر یہ ہیں، اگر پڑوسی کا مکان بالکل متصل ہے، ہمارا مکان اور پڑوسی کا مکان بالکل متصل ہے، اور ہم نے جو اوپر مکان دوسرا بنایا یا کھڑکی یا روم بنایا، اس کی کھڑکی ایسی بنائی کہ اس میں سے ہم پڑوسی کے اوپر جھانک سکتے ہیں، اس کے گھر میں ہم جھانک سکتے ہیں، تو یہ ہم نے غلط کام کیا ہے. یہ غلط کام کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بے پردگی کا گناہ ہمارے اوپر آئے گا. لوگوں کے گھروں اور عورات الناس کے پیچھے پڑنے کا گناہ آ سکتا ہے کہ کیوں تم نے اتنا اونچا مکان بنایا اور مکان میں ایسی کھڑکیاں لگائی، تم نے ایسے روشن دان لگائے، ایسا وینٹیلیشن لگایا कि उसमें से तुम पड़ोसी के घर में झांकते हो, बेपर्दगी होती है, तो ये एक तरह का जुल्म है। इसीलिए अबवाबुल मजालिम में इमाम ने इसको जिक्र फरमाया। और अगर तुमने खिड़की ऐसी रखी कि पड़ोसी के घर में नजर आता नहीं है तो जुल्म नहीं है, कोई हरज नहीं रखो। तो गर्ज ये कि खिड़की, रोशनदान, वेंटिलेशन ऐसा बनाना कि पड़ोसी के घर में नजर पड़े, उनकी औरतों पर नजर पड़े, ये हमने गलत काम किया, ये एक तरह का जुल्म है, ऐसी खिड़की नहीं रखनी चाहिए। और अगर पड़ोसी के यहाँ नजर नहीं जाती है तो जायज है, ये जुल्म नहीं है। फिर एक शक्ल क्या है, इतना ऊंचा मकान बनाए, इतना ऊंचा मकान बनाए कि वहां से चारों तरफ नजर दौड़ा सकते हैं, लेकिन किसी के घर में वाज़ह तौर पर, जाहिरी तौर पर नजर नहीं पड़ेगी। इतना ऊंचा अगर किसी ने मकान बना डाला, मसलन ये कि 10वीं मंजिल के ऊपर किसी ने पेंट हाउस बनाया, 10 फ्लोर की इमारत में, 10 फ्लोर के अपार्टमेंट के अंदर किसी ने अगर पेंट हाउस बनाया, अब वहां से सब जगह वो देख सकता है, लेकिन पड़ोसी के घर की चीजें वाज़ह नजर नहीं आती, धुंधली धुंधली नजर आती है। या ये कि पड़ोसियों का मकान काफी फासले के ऊपर है तो अभी कोई हरज नहीं है, तो अभी उसकी गुंजाइश है। तो बाज मरतबा पड़ोसी का घर बिल्कुल नीचा, एक ही मंजिल का, और आप रह रहे हो 10 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर, और उसकी छत से आप पड़ोसी के यहाँ देखे तो मामूली सा ढुंढला सा नजर आता है, कभी लगता है कि पड़ोसी के घर में भैंस है, कभी लगता है पड़ोसी की बीवी भैंस है जैसी, वो है शक रहता है। तो वाज़े तौर पर कुछ नजर नहीं आता है, तो इस तरह की गुंजाइश है, कोई हरज नहीं इस तरह इमारत बनाने के अंदर। इस सिलसिले के अंदर एक मसला और भी मलहूज रहे, छत बनाने के मसले के अंदर, अगर कोई आदमी अपने घर के बाला खाने पर चढ़ा, ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ा, और वहां से पड़ोसी की हर चीज नजर आती है, तो अभी तो मसला सुना कि भाई ये काम गलत है, लेकिन इस आदमी को भी वहां मजबूरी है मकान बनाने की, खिड़की रखने की, उससे कोई चारा ही नहीं है। मसलन अपनी फैमिली दिन ब दिन बढ़ गई, अब उस अपनी फैमिली के अफराद बढ़ने की वजह से ऊपर मकान बनाना पड़ा, और मकान बनाने के लिए खिड़की रखने की कोई जगह ही सेट नहीं हो रही थी, पड़ोसी ही की तरफ सेट हो रही थी। अगर वो खिड़की भी नहीं रखेंगे तो अंधेरी नगरी हो जाएगी अपने यहाँ पर। तो ऐसी सूरत के अंदर ठीक है खिड़की रखो, लेकिन झांकना मत, पर्दे का एहतमाम करना, नजर को तुम बचा बचा करके रखना, इस तरह उसको ताकीद की जाएगी। लेकिन अगर किसी आदमी को जरूरत नहीं है ऊपर मकान की, ऊपर मंजिल की, सिर्फ तफरीहन खिड़की लगा रहा है, तफरीहन चलो जरा हवा बढ़ जावे अपने यहाँ, चलो अपने यहाँ रोशनी थोड़ी बढ़ जावे, हालांकि कोई इसकी खास जरूरत भी नहीं थी, बस तफरीहन उसने बढ़ाया, तो इस सिलसिले में मसला ये है कि उसको रोका जाएगा और कहा जाएगा कि भाई तू यहाँ खिड़की नहीं लगा सकता, तेरे इस खिड़की लगाने की वजह से पड़ोसी को खतरा लगा रहेगा, کہ تو ان کی یہاں بے پردگی کرے گا اور ان کے گھر میں شرارت کرے گا, اس کو روکا جائے گا. بلکہ بعض فقہا تو یوں کہتے ہیں کہ اس کی بالائی منزل تڑوائی جائے گی, اور کہیں گے کہ تو کھڑکی بند کر ورنہ منزل تڑوائی جائے گی. بہرحال اگر تفریحاً ایسا کرتا ہے تو اس کو روکا جائے گا. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مشرفہ جی صلى الله عليه وسلم مواقع الفتن حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے مدینہ کے ٹیلوں میں سے کسی ایک ٹیلے کے اوپر. اس سے آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ پہاڑ پر ٹیلے پر جانا ثابت ہے. ذرا مائنڈ فریش کرنے کے لیے, فریش ایئر کے واسطے, صاف ستھری ہوا, اور وہاں جا کے کھلے مناظر دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے. اس کے بعد ارشاد فرمایا, کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ فتنوں کے مواقع کو تمہارے گھروں کے بیچ, محلوں کے بیچ, جیسے کہ بارش کے پانی کے گرنے کی طرح, یعنی تمہارے محلوں میں, تمہاری آبادیوں کے اندر میں فتنے کو دیکھ رہا ہوں. اور ہوا بھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس فتنے میں ہوئی, پھر واقعہ حرا کا فتنہ وجود کے اندر آیا. اب اس روایت سے امام ترجمۃ الباب کیسے ثابت کر رہے کہ عارضی طور پر چڑھنا ٹیلے پر ہوا, اس لیے کہ آدمی ٹیلے کے اوپر دائمی رہنے کے لیے جاتا نہیں ہے, کبھی کبھار ٹیلے پر چڑھنے جاتا ہے. تو وہاں جا کر کے مدینہ کے دوسرے گھروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, تو اس سے استدلال کریں گے کہ مستقل بنی ہوئی عمارت اور عمارت میں بنے ہوئے بالا خانے, اس میں سے دوسرے مکانوں کو دیکھنا جائز ہے اور اس کی گنجائش نکلے گی. تو حضور کا پہاڑ پر جانا عارضی تھا, اور پہاڑ پر جا کر کے حضور نے مدینہ کے محلوں کو اور گھروں کو دیکھا, تو مستقلن عمارت بنا لے گئے اور اس پر سے دوسرے مکان دیکھے. تو مستقل جو کمرہ یا عمارت بنائی گئی ہو وہاں سے دیکھنے کے جواز پر استدلال ہے. بس اس میں بات اتنی بڑھا دی جائے گی کہ ٹیلے پر چڑھ کر مدینہ کے مکانات اور اندر کی چیزیں واضح طور پر نظر نہیں آئی. تو اس طرح اگر ہم بالا خانہ بناوے تو اس سے کسی کا مکان واضح طور پر نظر نہ آوے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی
قال
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال: وأعجبا لك يا ابن عباس وعائشة وحفصة.
بس حدیث نمبر 2581 کھولو. اب اس روایت کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھو: ان عائشہ ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حزبینی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں دو جماعت تھی، دو پارٹی تھی. جہاں کثرت ہوتی ہے کسی چیز کی تو دو پارٹی ہو ہی جاتی ہے، تو ایک فطری چیز ہے. ایک پارٹی میں چار نے دوسری پارٹی میں چار. ایک پارٹی جس کے اندر چار عورتیں تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا، یہ چار کا ایک گروپ. دوسری پارٹی میں کون؟ حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت جویریہ. یہ دو گروپ تھے امہات المؤمنین کے اندر. پھر ایک دوسری بات سمجھو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا اس کا بالا خانہ بھی تھا، نیچے بھی اور اوپر بھی. اب یہ صراحت نہیں ہے کہ اس بالا خانے میں کھڑکی تھی یا کھڑکی نہیں تھی. اگر اس بالا خانے میں کھڑکی نہیں تھی تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر بالفرض سمجھو کہ اس بالا خانے میں کھڑکی تھی تو لوگوں کے مکان حضرت عائشہ کے مکان سے دور دور ہونے کی وجہ سے کھڑکی ہونے کے باوجود کوئی حرج نہیں. پھر مزید بات سمجھو، یہ وہ بالا خانہ ہے ماں عائشہ کا جس میں واقعہ ایلا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قیام فرمایا تھا، وہ ہیں حضرت عائشہ کے حجرے کے اوپر والا بالا خانہ. یہاں جو روایت امام علی مقام لائے ہیں اس کا پس منظر مختصر یہ، اگرچہ آپ نے جلالین میں بھی تفصیل پڑھا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری کو اچھی طرح نبھاتے تھے، لیکن باری کا تعلق زیادہ تر رات کے قیام سے. عصر کے بعد معمول مبارک یہ تھا کہ تمام بیویوں کے یہاں ایک گشت فرماتے تھے، ہر ایک کی خیریت پوچھتے تھے. ہر ایک بیوی کی چاہت یہ رہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں زیادہ دیر تک رکے، اسی لیے حضور کو اپنے یہاں زیادہ رکنے کے لیے مختلف تدبیر وہ کرتی تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ حضور کو شہد بہت مرغوب ہے، تو روز اثر کے بعد حضور آوے تو شہد پانی ملا کے شربت تیار کر کے پیش کرے. اس طرح حضرت زینب حضور کو اپنے یہاں زیادہ دیر روکنے میں کامیاب رہی. اب شوکنوں کو تو ایسی چیزیں بھی بہت گراں گزرتی ہے کہ حضور فلانی کے یہاں زیادہ کیوں رہتے ہیں. وہ برابر دھیان دیتی تھی تو انہوں نے دھیان دیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت زینب کے یہاں شربت ہوتا ہے شہد کا, اس لیے حضور وہاں دیر تک رہتے ہیں. تو حضرت عائشہ والا جو گروپ تھا انہوں نے مشورہ کیا کہ اپنے کچھ ایسی سیٹنگ کرو کہ حضور وہاں شہد پینا چھوڑ دے رہے, کچھ بھی اپنے سیٹنگ کرو. تو کہا ٹھیک ہے چلو سیٹنگ کرتے ہیں. جس کی یہاں بھی حضور آوے تو یوں کہنے کا, حضور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے نا, ایسا سوال کرنے کا. اور جواب ملے گا کہ میں نے تو مغافر کھایا نہیں ہے. مغافر مغفار ایک خاص قسم کی گوند ہوتی تھی جو عرفت کے درخت سے نکلتی تھی. اپنے یہاں بھی مختلف گوند ہے, جیسے اپنے یہاں ببول کے درخت سے زیادہ نکلتی ہے, اسی طریقے سے نیم کے درخت پر بھی نکلتی ہے. یہ عرب میں کوئی عرفت درخت ہے اس سے گوند نکلتی تھی, اس کو مغفار کہتے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے گھر پہنچے, چونکہ حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے نمبر کی بیوی حضرت سودا ہی تھی, تو حضرت سودا کہتے کہ میری تو ہمت نہیں ہوئی کہ سوال کرو حضور کو, لیکن حضرت عائشہ کا ڈر بھی میرے اوپر تھا کہ جیسے حضور جائیں گے عائشہ پوچھے گی کہ حضور کو سوال کیا کہ نہیں کیا. میں نے کہا تھا وہ پوچھنے کے لیے جو اپنی سیٹنگ تھی, اس لیے کہ حضرت عائشہ کے ڈر کے مارے میں ارادہ نہیں تھا, پھر بھی مجھے پوچھنا پڑا. میں نے پوچھا حضور کو, حضور آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے. تو ان کو پہلے سے طے تھا ہی کہ وہ جواب دیں گے کہ نہیں میں نے تو مغافر نہیں کھایا. تو آپ نے فوراً فرما دیا کہ نہیں میں نے تو مغافر نہیں کھایا, پھر بو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پھر کیا ہے اپنے یوں کہنے کا, حضور ہو سکتا ہے کہ وہ شہد کی مکھی ہے نا مغافر پر بیٹھ کے آئی ہو اور پھر وہ چھجے پر گئی ہوگی, اس لیے وہ شہد کے اندر مغافر کی وہ ہوگی. اس طرح حضور کے دماغ میں اپنے سب بٹھائیں گے. تو حضرت سودا نے پوچھا, پھر حضرت ام سلمہ کے یہاں گئے, پھر حضرت عائشہ, آپ سب کے یہاں اس طرح سوال ہوا ایک گروپ کی تمام کے یہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو یہ فرمانے لگے کہ میں نے تو مغافر کھایا بھی نہیں. تو ہر ایک نے یہی جواب دیا, وہ جو آپ نے شہد پیا نا وہ اس کی مکھی کے ہی مغافر پر بیٹھ کے آئی ہوگی اور وہ بدبو شہد میں آ رہی ہوگی. بس جب تمام بیویوں کی طرف سے یہ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طے کر لیا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا. یہ طے کر لیا. اب جو گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے جواب دے دیا لا حاجت فی, مجھے شہد کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت زینب کو معذرت کر دی شہد پینے سے, اور اس طرح ان لوگوں کا پلان کامیاب ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی. اس پر سورہ تحریم نازل ہوئی, لم تحرم ما احل اللہ لک, شہد حلال تھا پھر آپ نے کیوں حرام کر دیا. تب تغی مرضات ازواجک, بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے حرام کیا کہ ان لوگوں کو ناگوار تھا اس لیے آپ نے حرام کیا. ایک واقعہ یہ. دوسرا ایک واقعہ ذہن میں رکھو جو صاحب جلالین نے خود نقل کیا ہے شان نزول میں, اگرچہ وہ ضعیف روایت ہے. حضرت ماریہ کی بتیہ، ایک دن حضرت حفصہ اپنے والد کے گھر گئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی باری، حضرت حفصہ کا بستر، لیکن وہ تھی نہیں، تو وہاں حضرت ماریہ سے جمع فرمایا. اتنے میں حضرت حفصہ آ گئی تو حضور کی جبین اطہر پر پسینہ دیکھا تو وہ ناراض ہوئی کہ میری باری کا دن، میرا بستر، اور اس پر آپ دوسری بیوی سے فارغ ہوئے. تو اس موقع پر آپ نے قسم کھا لی کہ میں ماریہ سے جمع نہیں کروں گا. اس پر یہ سورت نازل ہوئی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے ماریہ باندھی آپ کے لیے حلال کی ہے، پھر کیوں آپ نے قسم کھا کے حرام ٹھہرا لی. تیسرا واقعہ اس سلسلے میں یہ پیش آیا جو ابھی روایت میں آ رہی ہے کچھ باتیں، کہ جب فتوحات ہوئی تو بڑی مقدار میں غنیمت کا مال آیا اور صحابہ کے درمیان غنیمت تقسیم ہوئی تو مہاجرین کے حالات بھی ذرا اچھے ہو گئے اور دوسرے صحابہ کے حالات بھی اچھے ہو گئے، اور انصار تو پہلے سے خوشحال تھے اور غنائم ملنے سے ان کی اور خوشحالی بڑھ گئی. تو انہوں نے اپنی بیویوں کو گھر کا خرچہ زیادہ دیا، انصار ایسے بھی زیادہ دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر گھر خرچ ناپ ناپ کے ملتا تھا. تو امہات المومنین نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب غزوات کے غنائم سب کو ملے ہیں تو حضور کو بھی ملے ہوں گے، چلو اپنے حضور سے جا کے مطالبہ کریں کہ ہمارا بھی نفقہ بڑھا دو، ہمارا بھی خرچہ بڑھا دو. تو لوگ ایک وفد کی شکل میں مطالبہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارا خرچہ بڑھا دو. حضور کو یہ بات بہت ناگوار گزری. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. تو حضور کو بہت ناگواری ہوئی کہ نبوی گھرانے میں رہ کر کے زیادہ خرچے کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ تین واقعات ہوئے ایک کے بعد ایک. تو حضور نے قسم کھا لی کہ ایک مہینے تک میں بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اور ایک مہینہ آپ نے بالا خانے میں قیام فرمایا، بس نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے پھر اوپر چلے جاتے. مدینہ میں مسلمان بھی سب پریشان، یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا، لیکن کیا کر سکتے تھے. مسجد نبی میں ممبر کے پاس جمع ہوتے، روتے دھوتے چلے جاتے، جمع ہوتے روتے دھوتے چلے جاتے. یہ واقعہ یہاں روایت کے اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ میں برابر حریص تھا، یعنی ایک علمی بات معلوم کرنے کے لیے متفکر تھا، کہ میں حضرت عمر کو پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو کون ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ اس کی تفسیر پوچھوں کہ کون دو بیویاں مراد ہے. لیکن آپ کے ہیبت کی وجہ سے میں سوال نہیں کر سکا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو موقع ملی گیا پوچھنے کا، اب فحججت معه، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت میں حج میں تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس ساتھ میں گئے. وعدل فعدل، قافلہ چل رہا تھا، کہیں رکا ہوگا یا یہ کہ کسی ضرورت سے حضرت عمر ذرا قافلے سے سائٹ پر ہٹ گئے قضائے حاجت کے لیے، اور میں بھی پانی کا برتن لے کر کے حضرت عمر کے ساتھ سائٹ پر ہو گیا. فتبرز، حضرت عمر نے بڑا استنجا فرمایا. ثم جا، پھر آئے، تو میں نے آپ کے دونوں ہاتھ کے اوپر برتن میں سے پانی ڈالا حضرت عمر نے وضو فرما لیا، اب یہ مجھے چانس مل گیا کہ آج کوئی نہیں تھا، میں ہوں اور حضرت عمر ہے، خلوت مل گئی، تو اب میں پوچھوں۔
فقلت یا امیر المؤمنین، میں نے کہا اے امیر المؤمنین، یہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں دو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما،
کون دو ہے یہ؟ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، واعجبا لک یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، تمہارے اوپر بڑی حیرت ہے۔ یہ دونوں سے مراد عائشہ اور حفصہ ہے۔ دیکھیے، امہات المؤمنین سے اس طرح کی جو باتیں ہوئی، یہ بشری تقاضے کے پیش نظر ہوئی۔
بشری تقاضے حضرات انبیاء کو بھی لائق ہو جاتے ہیں۔ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، دشمنوں نے تو اعتراض کیا، اب یہ رسول کھانا کھاوے، بازار میں جاوے، قضائے حاجت کے لیے جائے، یہ بشری تقاضا ہے۔ تو امہات المومنین کو بھی بشری تقاضے سے کچھ اونچ نیچ ہوئے، یہ کون سی جو ہے
ان پر الزام تراشی کی چیز ہے؟ بالکل نہیں، غلط۔ انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سچی توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان پر اس طرح زبان درازی کرے، نعوذ باللہ۔
تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، یہ حیرت ہے عبداللہ ابن عباس تم پر، یہ دونوں عورتیں عائشہ اور حفصہ ہیں۔ اب واجبن لکا کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس سوال کو پسند نہیں فرمایا، کہہ رہے کیا یہ بات پوچھتے ہو تم، لیکن پھر بھی آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ سوال پسند تو نہیں آیا، لیکن پھر بھی جواب عنایت فرمایا۔ نمبر دو، بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک سال سے فکر تھا کہ میں ان تتوبہ کا مصداق کون ہے وہ پوچھوں، لیکن پوچھ نہ سکے۔ اس پر حضرت عمر نے تنبیہ فرمائی، واجب اللہ کا، ارے عبداللہ ابن عباس ایسا مت کرو، جس چیز کے متعلق تمہیں یہ یقین ہو کہ مجھے اس کا علم ہوگا ضرور پوچھ لیا کرو، تکلف مت کرو۔ تم نے ایک سال تک جو ہے مؤخر کیا سوال،
غلط کام کیا۔ اس پر حضرت عمر نے تنبیہن فرمایا،
تو یہ تو سوال کا جواب ہو گیا، لیکن موقع اچھا تھا تو حضرت عمر نے سوال سے زائد پورے اس واقعے کا پس منظر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو سنا دیا۔ ثم استقبل عمر الحدیث یسوقه، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفصل جواب دے دیا، پوری بات سنائی۔ فقال، فرمایا میں اور میرا پڑوسی جو کہ انصاری تھا، ان کے پڑوسی کے نام میں ایک روایت ہے اتبان ابن مالک ابن عمر الاجلانی الخزرجی، اور دوسرے قول میں ان کے پڑوسی ہیں اوس ابن خولی ابن عبداللہ ابن الحارث الانصاری، یہ مدینہ منورہ کے اندر بنو امیہ ابن زید کے محلے کی بات ہے۔ حضرت عمر اس محلے میں رہتے تھے اور وہاں یہ انصاری ان کے پڑوسی تھے۔ وہی من عوالی المدینتی، مدینہ کے قریب کی چھوٹی آبادی میں، مدینہ کے قریب کا چھوٹا علاقہ، بستی، چھوٹا گاؤں، عوالی وہاں پر، اور ہم نے باری رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کی۔ پڑوسی ایک دن جاتا اور ایک دن میں جاتا، یعنی روز تو حضور کی خدمت میں جانا ہم دونوں کے لیے مشکل، گھریلو ذمہ داری ہے، روزی کمانی بھی ہے،
تو میں نے پڑوسی کے ساتھ باری بنا رکھی تھی، ایک دن تو جا ایک دن میں جاؤں، تو جائے تو جو سن کے آوے رات کو مجھے سنا دیا کر، میں جاؤں گا میں تجھے سنا دیا کروں گا.
فَإِذَا نَزَلْتُ، جب میں جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس دن کی جو بات خبر لاتا، وحی وغیرہ کے متعلق، امر کا ترجمہ وحی، وحی وغیرہ کے متعلق، تو آ کر کے میں پڑوسی کو سنا دیتا، اور اگر پڑوسی خدمت میں جاتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا، یعنی وہاں سے جا کر آ کے بات مجھے سنا دیتا.
ایک بات پوری ہوئی. اب حضرت عمر ایک دوسری بات کہنا چاہ رہے ہیں، یہاں سے پورا مضمون بدل رہا ہے. دیکھو،
وَكُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْش نَغْلِبُ النِّسَا، ہم قریشی لوگ ہیں نا، عورتوں پر حاوی تھے، حاوی غالب تھے ہم. بولے تو کیا سامنے، ہم حاوی تھے قریشی لوگ. لیکن جب ہم مدینہ انصاریوں کے یہاں آئے تو اِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، انصاری لوگ ایسے تھے کہ ان پر ان کی عورتیں غالب تھی.
اپنے تو حضرت عمر کی بات کا ترجمہ کر رہے ہیں، انصاروں کے اوپر ان کی عورتیں کیسی تھی، غالب. یعنی کہ یہاں جو ہے عورتوں کی جو ہے زیادہ چلتی تھی، اور اہل مکہ کا کلچر کیسا، مردوں کی چلتی تھی.
فتفیق نسا اونا یا خزن من ادب نسائی الانصار، ہماری عورتیں بھی انصاری عورتوں کو دیکھ کر کے سیکھنے لگی.
یعنی مدینہ پہنچے تو انصاری عورتوں کے طور و طریق کا اثر ہماری عورتوں پر بھی پڑنے لگا. یہ عورتوں کی فطرت ہے دوسروں کو دیکھ کر سیکھنا، اسی لیے وہ تعلیم میں بھی جائے گی نا، تو تعلیم کی بات کا مذاکرہ گھر آ کے نہیں کرے گی. ان کے یہاں فرنیچر کیسا ہے، کرٹن کیسے ہیں، ان کے یہاں اے سی کیسا ہے، کوئی برتن نیا ہے، وہ آ کے گھر میں چالو ڈیمانڈ یہ ہوگا. دیکھ لینا عورتوں میں یہ تجربہ کر لو، بہت کم آپ کو کوئی نیک صالح عقل مند مل جاوے کہ جو ایسے تبصرے نقل نہ کرے آ کر کے. باقی زیادہ تر یہی ہوتا ہے. تو کہا ہماری عورتیں نے بھی جو ہے انصاریوں کا طریق اپنانا چالو کیا کہ وہ ہمارے سامنے ذرا ذرا ہونے لگی.
فصحت علی امرأتی، ایک دن میں اپنی بیوی پر چیخا،
یعنی حضرت عمر اپنی بیوی کے سامنے ذرا غصے ہوئے، زور سے بولے. کوئی بات سوچ رہے تھے، اس پر بیوی نے مشورہ دیا تو فوراً حضرت عمر نے فرمایا، تو مجھے مشورہ دے دیے.
مکی عادت کے مطابق، قریشی طرز کے مطابق، تو مجھے مشورہ دینے آئی. فراجعتنی، اس نے مجھے آج منہ پر جواب دیا. فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، مجھے بہت برا لگا کہ میری بیوی مجھے منہ پہ جواب دیتی ہے، تو آج تک تو کبھی نہیں ہوا اور اب یہ شروع ہو گیا کہ میری بیوی مجھے منہ پہ جواب دیتی ہے.
فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، تو پھر کیا کہتی ہے میری بیوی، میں آپ کو جواب دیتی ہوں تو آپ کیوں اتنے ناراض ہوتے ہو، کیوں اتنے بگڑتے ہو.
فَوَاللَّهِ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیراجعنہ، خدا پاک کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی حضور کے سامنے بولتی ہے، حضور کو جواب دیتی ہے. سب بشیری تقاضے. وَإِنَّ اَحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلَ، اور حضور کی پاک بیویوں میں سے کوئی بیوی جب حضور سے ناراض ہوتی ہے تو دن بھر حضور سے روٹھ جاتی ہے، رات تک حضور سے روٹھی ہوئی رہتی ہے. سن رہے ہو نا اچھی طرح، روٹھ جاتی ہے اور رات تک وہ روٹھی رہتی ہے. وہاں مٹھائی کھلا نا. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ مجھے گھبراہٹ تاری ہو گئی، مجھے گھبراہٹ چاہیے، چونکہ روٹ جاوے تو مٹھائی کھلانی پڑے گی. فأفزعنی، تھا مجھے گھبراہٹ تاری ہو گئی کہ اچھا حضور کے گھرانے کے اندر بھی ایسا ہونے لگا.
کہ بیویاں حضور کو منہ پر جواب دے وے. فقلت, میں نے فوراً اپنی زبان سے کہا, خابت من فعل منہن بعظیم, جس نے بھی ان بیویوں میں سے یہ حرکت کی وہ بڑے گھاٹے کے اندر ہے, جس نے بھی یہ حرکت کی وہ بڑے گھاٹے میں ہے. رات کا وقت تھا. ثم جمعت علی ثیابی, میں نے کپڑے سنبھالے اور سیدھا میں روانہ ہو گیا. فدخلت علی حفصہ, اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے یہاں پہنچا. فقلت ای حفصہ, اے حفصہ, اے باپ کے بیٹی کو کہہ سکتے, کیا تم میں سے ناراض ہوتی ہے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دن بھر یہاں تک کہ رات آ جاوے؟ بیٹی بول تو سچی سچی, تم لوگ ناراض ہوتی ہو کیا حضور سے؟ رات تک ناراض رہتی ہو کیا؟ کٹی کر دیتی ہو کیا حضور سے؟ ناراض ہو کے بولنا بند کر دیتی ہو کیا؟ تو حضرت حفصہ نے کیا, نام ابا ایسا ہوتا ہے؟ فوراً انہوں نے بھی اقرار کر لیا. تو دیکھو لڑکی کا باپ, دلہن کا باپ کیسا ہونا چاہیے. فقلت خابت و خسیرت, تم تو برباد ہو گئی, نقصان میں پڑ گئی. کیا عام گھرانے کی طرح اللہ کے نبی کے گھرانے کو تم نے سمجھ لیا کہ تم ناراض ہو جاتی ہو, منہ چڑھا لیتی ہو, روٹ جاتی ہو, بولنا بند کر دیتی ہو, یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ سگی بیٹی کو حضرت عمر تنبیہ کر رہے ہیں. اگر دلہن کا باپ اپنی بیٹی کو موقع بموقع ایسی تنبیہ کرتا رہے تو کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن یہ تو معمولی سی بات بھی ہوتی ہے, فوراً باپ بیٹی کی طرف داری کرنے لگ جاتا ہے اور پھر جھگڑے آگے بڑھتے ہیں اور نعوذ باللہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. دیکھو حضرت عمر کا طرز عمل. پھر کیا کہا, افتأمن ان یغضب اللہ لغضب رسولہ فتہلکینا, کیا تم کو اس بات کا اطمینان ہے, تم مطمئن ہو گئے کہ اللہ تعالی غضبناک ہوں گے نبی کے غصے کی وجہ سے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ یعنی نبی کو ناراض کرو گے, اللہ ناراض ہو جائیں گے اور تمہاری ہلاکت یقینی ہو جائے گی. پھر باپ بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں, دیکھو, لا تستقصری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیادہ مت بولا کرو, زیادہ مت بولا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اے میری بیٹی, زیادہ مطالبے مت کرو, زیادہ زبان مت چلایا کرو. ولا تراجی فی شیئن, کسی چیز میں حضور کو جواب مت دینا اور حضور کو چھوڑ بھی مت دینا, یعنی ناراض ہو کر کے حضور سے بات چیت چھوڑ مت دینا, روٹ مت جانا. پھر دیکھو خاص جملہ, وسلینی ما بدال کی, تجھے جو ضرورت ہو نا بیٹی مجھ سے مانگ لینا, لیکن حضور کو تکلیف مت پہنچانا. کتنا بڑا اصول بتلا دیا ہے. اب تو باپ کیا کہتے ہیں, خرچہ نہیں دے نے مہیلا منڈل میں جانا, نہ وہاں جا کے کیس کر کے آنا, کسی وکیل کی صلاح لینا, یا پھر کیسج کر دینا سسرال والوں پر, یہ کیا سمجھتے ہیں خرچہ نہیں دیتے؟ تو دیکھو حضرت عمر کیا فرما رہے, شادی کے بعد بھی باپ اپنی ضروریات, بیٹی کی ضروریات پوری کرنے کی فکر کر رہے ہیں, بیٹی مجھ سے مانگ لے, لیکن حضور کو کبھی تکلیف مت دینا. کتنی اہم نصیحت فرمائی. بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو کہا, بیٹی تجھے تو یاد ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تھا, یہ تو میں بیچ میں آیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وہی آئی اور تو طلاق سے بچ گئی, ورنہ حضور نے تو ارادہ کر لیا تھا, پھر کیوں تو ایسی حرکت کرتی ہے کہ حضور سے ناراض ہو جائے, بولنا بند کر دے, روٹھ جائے, ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس طرح حضرت عمر نے بیٹی کو برابر تنبیہ فرمائی. پھر کیا کہا, ولا یغرن کی انتانت جارت کی یا اودع منک و احب الی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تیری پڑوسن یعنی حضرت عائشہ وہ تو تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیاری ہے. یعنی حضرت عائشہ اگر ناز میں رہے تو حضرت عائشہ کا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے. وہ حضور کے نکاح میں ایک کنواری آئی, بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے, جس باپ کے حضور پر بڑے احسانات ہے اور بڑی خوبصورت بھی ہے اور حضور کی بڑی پیاری بھی ہے. اگر عائشہ ناز کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عائشہ کو دیکھا دیکھی تو بھی ناز کرنا شروع کر دے رہے کہ بھئی ایک مرید سے پیر کا تعلق کچھ الگ ہے, پیر کو اس کی طرف توجہ محبت زیادہ ہے, تو اس کا مطلب نہیں کہ سارے مرید پیر کے ساتھ ایسا ہی سلوک شروع کر دے. ہرگز نہیں, ہر ایک کے ساتھ معاملہ الگ الگ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں اول نمبر حسن و جمال میں حضرت عائشہ کا اور دوسرا نمبر حضرت زینب کا, اور عقل اور دانائی کے اندر اول نمبر حضرت عائشہ کا اور دوسرا نمبر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت عائشہ خوبصورت بھی اتنی تھی اور ذہین فہیم فتین بھی اتنی ہی تھی. تو حضرت عمر نے کہا بیٹی حفصہ عائشہ پر قیاس مت کرنا, عائشہ کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے. ایک دوسرا مضمون پورا ہوا, اب ایک تیسرا مضمون کا انداز دیکھیے. وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا, اس زمانے, یہ جملہ معترضہ بھی سمجھ سکتے, اس زمانے میں مدینۃ المنورہ میں صحابہ میں ایک چرچا ہو رہا تھا. کیا چرچا ہو رہا تھا؟ کہ غسان کے لوگ یعنی عیسائی لوگ, رومی لوگ باندھ رہے ہیں جوتیاں ہم پر غزوے کے لیے, یعنی عیسائی بادشاہ ہمارے اوپر ملک شام کی طرف سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اس میں وہ ابو عامر راہب فاسق کا بھی بڑا دخل تھا, وہ مسجد دیرار والا, وہ چونکہ پہلے مدینہ میں تھا پھر بھاگ گیا تھا اور نصرانی بادشاہوں کو اکسایا کرتا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کے واسطے. تو مدینہ کے اندر جو لوگ زیتون کا تیل بیچنے ملک شام کی طرف سے آتے تھے انہوں نے بھی حضور کو رپورٹ دی کہ عیسائی بادشاہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, اس کی طرف یہ اشارہ ہے. فنزل صاحبی یوم نوبتی, میرا پڑوسی اپنی باری کے اوپر حضور کی خدمت پر پہنچا اور رات کو عشاء کے وقت لوٹ کے آیا اور میرے گھر کا دروازہ اس نے سختی سے کٹکٹانا چالو کیا. حضرت عمر سو چکے تھے اور وہ دن ان کی باری کا تھا کہ دن بھر وہاں جاوے اور جا کر حضور کی بات سنے, وہ تو رات میں آئے نا, میرا دروازہ خوب ٹھوک رہے. ففزعتو, اب اچانک کوئی آ کے رات کو دروازہ ٹھوکے تو آدمی گھبرا جاتا ہے, اسی لیے بے وقت دروازہ کٹکٹانے کا بھی ادب ذہن میں رکھنا چاہیے. حدیث میں آپ نے پڑھا ہے ناخون اس طرح لگاؤ, ناخون, چونکہ اچانک دروازے ٹھوکو گے تو گھر والے گھبرا جائیں گے, بھائی کیا حادثہ ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا. اسی لیے حضرت عمر گھبرا گئے. میں ان کی طرف نکلا اور میں نے کہا کیا کوئی بڑا معاملہ پیش آیا؟ ہاں, تو پڑوسی نے کہا کہ عمر بڑا معاملہ پیش آیا. تو میں نے کہا کیا ہوا, کیا غسانی عیسائیوں نے حملہ کر دیا؟ تو پڑوسی کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی لمبا. اور معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تو میں نے بے اختیار کہا میری بیٹی حفصہ تو بڑے نقصان میں پڑ گئی, بڑے گھاٹے کے اندر پڑ گئی. کنت اظن, مجھے خیال یہی تھا کہ ایسا ہونے والا ہے, مجھے اس کا ڈر لگا تھا کہ یہ بیویاں جو حضور سے رٹ جاتی ہے اور ناراض ہو جاتی ہے تو حضور کہیں ان کو طلاق نہ دے دے وے. جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی بات پیش آ گئی.
فجمعت علی ثیابی. اب رات کا وقت تھا تو راتوں رات تو جانا مناسب نہیں، فجر کے وقت میں رات کو یہ چلے، لیکن فجر کی نماز انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی، یعنی بے چین ہو گئے حضرت عمر اور فجر میں ہی مسجد نبوی پہنچ گئے کہ حقیقت حال معلوم کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کیوں طلاق دی، کیسے طلاق دی. جی تغلب. فتح لك لكينا بابي
بابي ضربا شديدا وقال انا
نائم هو يعني پوچھا عمر سو تو گئے کیا جی صلى الله عليه وسلم بس ترجمۃ الباب سے یہ ربط، یہ لفظ مربوط ہے، فدخل مشروبۃ مشربۃ لہ فاعتزل فیہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں داخل ہو گئے ہیں اور اپنی بیویوں سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں. یہ لفظ ترجمۃ الباب سے ربط ہے کہ حضور کے یہاں بھی ایک بالا خانہ تھا اور ایلا کے ایام میں حضور وہاں پر مقیم ہوئے تھے. یہ ہے لفظ. فدخلت علی حفصہ, حضرت عمر جا کے پہلے سیدھے بیٹی کے یہاں گئے حضرت حفصہ کے پاس. فاذا ہی تبکی, حفصہ رو رہی تھی. باپ نے پہلے حقیقت حال معلوم کی, صورت حال کیا ہے. قلت ما یبکی, کی کیوں رو رہی ہو حفصہ, کیا میں نے تم کو وارننگ نہیں دی تھی کہ ایسا مت کر ورنہ ایسا ہوگا, کہا نہیں تھا تجھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی ہے؟ تو حفصہ کہنے لگی ہم کو معلوم نہیں, وہ تو بالا خانے میں ہیں. تو میں حضرت حفصہ کے گھر سے نکلا, مسجد نبوی شریف میں ممبر کے پاس میں پہنچا تو ممبر کے ارد گرد بہت سارے لوگ مدینہ کے دوسرے بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں رو رہے تھے. تو میں بھی وہاں جا کر کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو بیٹھوں, کیا مانچلا ہے. لیکن سب رو ہی رو رہے, کوئی حقیقت بتلاتا نہیں. ثم غلبنی ما اجیدو, پھر میرے اوپر اسی غم فکر کا غلبہ ہوا جو میرے دل میں تھا. غم یہی کہ حضور نے طلاق دے دی بیویوں کو, طلاق دے دی, کیا واقعہ ہوا, اب پوچھے کس سے. فجئت المشروبت التی ہوا فیہا, تو میں اس بالا خانے پر آیا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے, اور وہاں ایک حبشی غلام دروازے پر پہرا دے رہا تھا. تو میں نے کہا کہ عمر کے لیے اجازت مانگو, میں اندر آنا چاہتا ہوں. وہ اندر گیا اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. پھر وہ بچہ باہر آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کا حضور کو تذکرہ کیا لیکن حضور تو چپ رہے, کوئی جواب نہیں دیا. تو کہا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا اور جا کر ممبر کے پاس جو جماعت بیٹھی ہوئی تھی ان کے پاس جا کر کے میں دوبارہ بیٹھ گیا. جی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. فصمت, بس